الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد ما صلى على محمد محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. سن میں کسی اور ذکر کے بجائے بات یہ ذہن میں آ رہی کہ جو پنکھا چل رہا ہے یہ ڈسٹرب کر رہا ہے, ہم سب گئے بند کرنے کے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں میں بیچ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا اس لیے میں رکا ہوا ہوں. بہرحال ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا و متعال کا انتہائی لطف ہے, انتہائی کرم ہے, ایک بار پھر خدا و متعال نے یہ موقع نصیب کیا دین کے اوپر غور و فکر کریں, سوچیں سمجھیں. ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی آواز کتنی زیادہ تھی, جب امام تشریف لائیں گے تب پتہ چلے گا ایکسٹراز کتنے ہماری لائف میں. جب اصلی سکون آئے گا تب پتہ چلے گا کہ ہم کن ایکسٹراز میں مبتلا تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم مبتلا ہیں. جب خاموشی ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو وقت کے امام کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے, اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد محمد واجل فرجہ. بلا کسی تمہید کے ہمارے جو عرائض ہیں وہ گزشتہ دو دن اور آج تیسرا دن اور آگے انشاءاللہ خدا نے مثال نے چاہا تو دو دن اور اس بات پر ہیں کہ انسان اپنے ارادوں میں صحیح فیصلوں تک کیسے پہنچے. کچھ انسان ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو اس کے ارادے سے حاصل نہیں ہوتے, وہ اس کی ریفلیکشنز ہوتی ہیں. کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے اور کہیں پاؤں پہ مثلا گرمی لگتی ہے تو وہ پاؤں گھسیٹ لیتا ہے, یہ اس کا ریفلیکشن ہے. اس کے اوپر کوئی ویلیو نہیں دی جا سکتی کہ یہ مثبت تھا یا منفی تھا. ٹھیک ہے, اس کا ایک رزلٹ ہو سکتا ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس کی وجہ سے مثلا کوئی چیز ٹوٹ گئی, کوئی چیز گر گئی یا کچھ اچھا ہو گیا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس غیر ارادی حرکت کے نتیجے میں کبھی اچھا کبھی برا ہو جائے, لیکن اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جا سکتی کہ اس کی اچھا یہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا, یہ نہیں کہا جا سکتا چونکہ وہ غیر ارادی تھا. ایک جو ہے کہ اگر انسان خدا نہ کرے ایسا ہو جائے کہ وہ ہر کام غیر ارادی طور پہ کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ اس نے اپنے شرف کو کھو دیا, کیونکہ انسان کا شرف اس پہ نہیں ہے کہ وہ بعض دوسری مخلوقات کی طرح جن کا میں معتقد ہوں وہ بھی غیر ارادی نہیں ہے. لیکن اگر عمومی طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ غیر ارادی ہیں, تو اگر انسان غیر ارادی اعمال اپنی زندگی میں زیادہ انجام دینے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اصلی شرف کو, اس نے اصلی طور امتیاز کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہوگی اپنی زندگی میں, کبھی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے تو جانور بھی کبھی بریک لگا لیتا ہے, صحیح ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اچھا فیصلہ کیا. ابھی آپ عمومی طور پہ ہم اور آپ یہ نہیں کہتے کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی جبلت سے نکلا ہے, اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا ہے یہاں پہ. اگر کوئی انسان بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی چیز اس کو اسٹیمولیٹ کرے تو وہ کر لے اور نہ کرے تو نہ کرے, یہ تو وہی جانور بن گیا پھر. تو مثال کے طور پر اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جائے تو اس کی باغ ڈور دشمنوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کوئی اسٹیمولیٹ کرے تو وہ میدان میں آ جائے, نہیں آئے تو نہیں آئے. اس کا مطلب ہے اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے, پھر اس کا مطلب ہے اس کا کوئی شرف بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ویلیو انسان کی اس وقت بنتی ہے جب وہ ارادی عمل انجام دیتا ہے, اپنے ارادے سے اٹھتا ہے, اپنے ارادے سے بیٹھتا ہے, نہ کہ دوسرے اس کے لیے ساز بجا رہے ہوں اور وہ اس کے اوپر ناچ چلا جائے. بدقسمتی سے معمولاً جو سوسائٹیز کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ساز پہ ناچیں. مثلاً فرعون نے دیکھا کہ وہ طاقت سے یہ کام نہیں کر سکا تو اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا. اس نے دیکھا کہ مذہب کی جو طاقت ہوتی ہے یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اس کے ناچ میں خوب ناچتا ہے اگر غلط دینے والا بن جائے. تو فرعون اپنی طاقت سے لوگوں کو نہیں نچا پایا اتنا جتنا الوہیت کے دعوے سے نچانا چاہتا تھا. جو خدا کو انسان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ گویا پسند ہے وہ اس کا ارادہ ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی انسان کسی غیر خدا کا غلام بنے. خدا یہ نہیں چاہتا. خدا انسان کی شان میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی بھی غیر خدا کا غلام بنے. اس لیے ہر وہ غیر خدا جو انسان کو غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ طاغوت ہوتا ہے, اور ہر انسان وہ جو طاغوت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے وہ جانوروں کی زندگی میں آ جاتا ہے. کل انعام بلہم ازل. بدترین غلامی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی غلامی میں چلا جائے, اور غلامی سے بڑھ کر اپنے نفس کی بندگی میں چلا جائے. یہ جو میں نے ایک اسٹیج بڑھایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا, آئے کریمہ اس کے اوپر. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیا, یعنی یہ اس کی بندگی کرتا ہے, اس کی پرستش کرتا ہے. وہ کیسے؟ اس کا نفس کہتا ہے سو جاؤ, سو جاتا ہے. کہتا ہے جاگو تو جاگ جاتا ہے. کہتا ہے کر لو. یتمتعون یاکلون کما تاکل الانعام. خدا نے اتار فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کی ایک نشانی کیا ہے؟ مزے لیتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں جیسے چار پائے جانور. تو خدا نمتان بلکہ ایک اور آئے کر فرمایا بل ہم ازل, یہ تو چار پائے جانوروں سے بھی زیادہ پست ہیں, کیونکہ چار پائے جانوروں کے پاس حتیٰ اگر ارادے کی کوئی ہلکی سی قسم ہو تو ایرانی انسانی ارادے سے تو بہت ہی نیچے تھی. تو انسان اپنے تمام تر اس شرف کے بعد اگر پھر یہی کرنے لگے جو جانور کرتا ہے, یہ تمتعون یا کرون کما تاکل الانعام, تو پھر یہ تو بہت ہی زیادہ پستی ہوگی. تو یہ سارا شرف انسان کے ارادے میں اس کے صحیح فیصلوں کے اندر ہے. ارادے سے غلط فیصلہ کرے وہ تو اور برا ہو گیا. اس کا ارادہ چلے اور صحیح فیصلہ کرے. اب یہاں پہ ہم اور آپ جیسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے زیادہ تر فیصلے ایسے زمانے میں کر لینے ہوتے ہیں جس میں ہمیں اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا کہ ان فیصلوں کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اب ہمیں کوئی نہ کوئی ہدایت چاہیے. اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر قرآن کریم انبیاء کرام آئمہ اطہار علیہ السلام تو عرض ہوا کہ اس سے پہلے انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ اپنے نفس کی پستی اور بلندی ہے, تو وہ اعلیٰ ظرفیت کو اپنے اندر ایجاد کرے تو وہ قرآن اور وہ حدیث منابع شریعت اس کے اندر آسانی سے اتر سکتے ہیں. اعلیٰ ظرفیت پہلے دن کی بات تھی. پھر دوسرے دن کی بات یہ ہوئی کہ انسان کو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک توفیق خاص چاہیے. ایک عام توفیق ہے جو خدا سب کو دیتا ہے, سورج سب پہ چمکتا ہے, قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے. ایک خاص توفیق ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندوں پہ نازل ہوتی ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ پہلے تو ایک اعلیٰ ظرفیت چاہیے جو وہ دروازہ بنے جس سے یہ شریعت انسان کے اندر داخل ہو. پھر انسان کے اندر ایک زمینہ ہونا چاہیے, ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ سبزہ لگے اور اچھے طریقے سے فصل دے. وہ سبزہ انکساری ہے, اور اس کے بالکل مقابلے میں غرور تکبر ہے, اور وہ در حقیقت نافرمانی نافرمانی ہے. تو جس انسان میں انکساری ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے, جس انسان کے اندر انکساری ہوتی ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور اس جگہ پر قرآن اور حدیث کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. لیکن اگر اپنے اندر کوئی تکبر لیے ہوئے ہیں, اچھا یہ تکبر بھی ہم سب جانتے ہیں مختلف انواع اور مختلف اقسام کا ہے. کسی کا تکبر خاندانی ہے, کسی کا تکبر مال و دولت کا ہے, کسی کا تکبر سماجی رتبے کا ہے, کسی کا تکبر علم کا ہے, کسی کا تکبر حتیٰ تقویٰ اور عبادات کا ہے. تکبر کسی بھی قسم کا ہوا وہ انسان کو فائدہ نہیں دینے والا, بلکہ کسی بھی مخلوق کو فائدہ نہیں دے گا. ہمیں آپ کو یاد ہے بچپن سے ہم ایک کہانی پڑھتے تھے, میں خیال پرائمری میں تھی کہیں, کہ کوئی ہرن تھا وہ پانی پی رہا تھا, تو اس نے کہا کہ میرے میرے جو سینگ ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کسی شکاری نے اس کے اوپر جال ڈالا یا حملہ کیا تو انہی سینگوں کی وجہ سے پھنس گیا۔ جس میں انسان تکبر کرے گا جس چیز کی بنیاد پر، اور میں یہ مختصر سی میری عقل میں جو ایک قانون آیا ہوا اس کو بچپن سے بار بار دہراتا ہوں، یعنی جب سے مجھے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جس چیز کو غیر خدا، جس غیر خدا کو خدا پہ ترجیح دے گا وہ غیر خدا اس کو ذلیل کرے گا، یہ اس کی ذلت سے بچ نہیں پائے گا۔ کسی بھی غیر خدا کو خدا پہ ترجیح دے دے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، کچھ بھی ہو، بس اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے۔ جیسے کہ اس مثلا کہانی کے اندر انہی سینگوں نے اسے مروا دیا، تو اسی مثال میں تھا، اسی کہانی میں تھا کہ وہ جب پانی میں اپنا سایہ دیکھتا ہے تو سینگوں کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ کتنے خوبصورت ہیں، اور اپنی ٹانگوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس یہ بہت بدنما ہے، اگر یہ ذرا خوبصورت ہوتی تو میرا جسم بڑا خوبصورت ہوتا۔ اور انہی ٹانگوں نے اسے بھگایا اور انہی سینگوں نے اسے پھنسایا۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہماری کہانی ہے کہ جس پر ہم غرور کریں گے اسی سے پھنسنا ہے، اسی سے پھنسنا ہے۔ اب یہ تھا کہ انسان کی سیکھنے کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے عمومی طور پر، ویسے تو انسان کی سیکھنے کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں، بلا جمع بعض وقت ایک بات کہہ بیٹھتا ہوں، اچھا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ریکارڈ نہیں ہوتی، کبھی لوگ نہیں سنتے، اچھا ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے جنت میں ہم سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ ابھی تک ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں سیکھیں گے، صرف مزے لیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے جس مخلوق کو الیہ راجعون کے سفر پہ معمور کیا ہو، اپنی جنت میں پہنچا کر اسی سفر کو وہ ختم کروا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الیہ راجعون کا سفر اگر اس دنیا میں واجب ہے اور خدا اسے پسند کرتا ہے تو جنت میں جانے پر وہ سفر تیز ہونا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جنت میں بھی تکامل کا سفر ہوگا، نہ صرف ہوگا بلکہ اور تیزی سے ہونا چاہیے، اور ایسی جگہوں تک پہنچنا چاہیے جس کا انسان کے اوہام نے، وہم و گمان نے نہ سوچا ہو۔ آج شب جمعہ ہے، مولانا جلال الدین رومی کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ احتیاط کرتا ہوں شب جمعہ کوئی شعر نہ پڑھوں، اگر کوئی ایک آدھ مکروہ جس سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہی ایک مکروہ ہے کہ کم سے کم یہ تو نہ کروں ممبر پہ تقریر یا کسی درس کے دوران۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک شعر میں بہت عجیب کہا، اور یہاں سے میں دوبارہ واپس آنے کی کوشش کروں گا، یہ کہ ہم اپنے فیصلوں میں، البتہ جلال الدین رومی نے فیصلے کا لفظ ذکر نہیں کیا، انہوں نے مرنے کا لفظ ذکر کیا تھا، کہ جب بھی کوئی مخلوق مرتی ہے، صحیح ہے، مرنے کے بعد وہ کسی اعلیٰ مرحلے میں داخل ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ کسی اعلیٰ مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے موت سے کیوں ڈرنا چاہیے جبکہ ہر مرنے پر مخلوق اعلیٰ مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ سے مروں گا تو میں سرد برزخ میں جاؤں گا، آخرت میں جاؤں گا، اور اس کے بعد کہا، بہت خوبصورت فارسی شعر تھا، ایک ایسی جگہ جاؤں گا جس کو میں وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ صحیح، خدا ہمارے سفر کو کبھی ختم نہیں کرے گا، ورنہ وہ ہماری موت ہوگی۔ اور وہ جو آج چونکہ شب جمعہ نا، اس لیے بار بار شعر یاد آئیں گے، تو وہ ایک اور شعر میں تھا کہ ہم موج کی طرح ہے کہ اگر رک گئے تو مر گئے۔ سمندر کی موجوں کو دیکھا آپ نے، یہ رکے گی تو مرے گی۔ ہم انسان اس طرح خلق ہوئے ہیں کہ رکے تو مرے، ختم ہو گیا ہلاکت۔ چونکہ امام نے ہی فرمایا تھا نا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے دو دن ایک جیسے ہو گئے، رکنا مرنا ہے۔ تو خدا صاحب نے ہمارے اس پوری مخلوق، اسی وجود کے نظام میں ہمارے لیے توقف نہیں رکھا، اس نے ہمارے لیے تکامل رکھا ہے، مسلسل تکامل رکھا ہے۔ انما تنقلون من دار الى دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہو گے، یہ ہماری خاصیت ہے۔ اچھا، یہ جو آگے ہم کیے جاتے رہیں گے، وہ اس دنیا کے اثر میں ہوگا، جو اس دنیا میں اچھا آگے جائے گا وہ اس دنیا میں بہت تیز آگے جائے گا. اس دنیا میں کون آگے جائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نے مثال کہے میں سب کو ایک سپیڈ سے لے کے چلوں گا، تو پھر ارادے کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح. پھر گھوم کر ایک ہی چیز آتی ہے، اس دنیا میں بھی حرکت ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اس دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے، یہی ہمارے اوپر واجب ہے. صرف وہ جو صحیح فیصلے کریں گے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور جو غلط فیصلے کریں گے وہ رکتے رہیں گے، جو یہاں رکتے رہیں گے وہ وہاں بھی آگے نہیں بڑھیں گے، ان کو وہاں مشکل اٹھانی پڑے گی. نہ بڑھیں گے تو صحیح، لیکن کٹ کٹ کے، جل جل کے، مر مر کے بڑھیں گے. کوئی مخلوق نہیں رکے گی، کوئی مخلوق نہیں رکے گی، یہ پورا نظام صرف خدا کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئی مخلوق نہیں رکے گی، چاہے وہ سبکبال ہو، یعنی جس کا بوجھ کم ہو اور وہ تیزی سے پرواز کرتا ہوا آگے جائے، چاہے وہ جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو اور وہ لڑکتا بڑکتا آگے بڑھے، لیکن چلنا سب نے خدا کی سمت ہے. اور یہ نظام بنا ہی اسی لیے، الہی ہے راجو، سب نے خدا کی طرف جانا. تو یہ صحیح فیصلے ہوں گے جو یہاں اسپیڈ کو تیز کریں گے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جب آخرت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کی سرعت اور زیادہ تیز ہو جائے گی لطف و کرم و فضل الہی سے، لیکن ڈیپینڈ یہاں پہ کرے گا. اب ان فیصلوں میں کل یہاں پہ بات آئی تھی، یہ سب وہ تھا جو دو دن عرض ہوا، پھر کل اختتام میں اس پہ بات آئی تھی کہ کیا ہمارے فیصلے ہمیں تو ترقی دیں انشاءاللہ صحیح فیصلے، کیا ہماری اگلی نسلوں پر بھی ان کا اثر مرتب ہوگا؟ یا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو اپنی ترقی تو میں نے خدا نہ کرے خراب کری دی، کیا میری اگلی نسلوں پر بھی اس کا کوئی برا اثر پڑنے والا ہے؟ اس کے اوپر بات آئی تھی، تو میں اب اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. چند منٹ لگانے پڑ گئے اس کا ریویو اور تھوڑی سی ایک دو باتیں ایڈیشن کرنے میں. شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ خدا متعال ایک پاکیزہ اور مفید شب جمعہ ہمیں نصیب کرے. ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہے، درود ہے جو محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مادی حقیقتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤں. بہت پہلے اسٹڈی میں ذہن سے گزری تھی، آج میں نے اس کو دوبارہ چیک کر لیا کہ وہ بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے پھر بعد میں نیٹ پہ نہیں ملتی، پھر بعد میں کوئی ریفرنس پوچھ لے تو مشکل پڑ جاتی. تو بہت پہلے ایک چیز پڑھی تھی اور آج دوبارہ اس کو ویریفائی کیا. سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، ہالینڈ میں ایک قحط آیا تھا. وہ تقریباً 8 مہینے کے قریب رہا تھا، سپٹمبر 44 یا نومبر 1944 سے شروع ہوا تھا، اور تقریباً مئی 1945 تک رہا تھا جب الائٹ فورسز نے ہالینڈ کو آزاد کروا لیا تھا. اور اس سے پہلے کی ایک کہانی ہے کہ ہالینڈ کی حکومت نے الائٹ فورسز کا ساتھ دیا تھا، جرمنز اس سے ناراض ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کے کھانے کا بلاکیٹ کر دیا تھا، تو ہالینڈ کو قحط کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا. ہالینڈ میں میڈیکل سسٹم بہت اچھا تھا اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی بہت اچھا رہا ہے، ابھی تک بھی ایسا ہی ہے ظاہری طور پر. تو ان لوگوں نے ان خواتین کے اوپر بہت اسٹڈیز کی جو قحط کے زمانے میں حاملگی سے گزر رہی تھی. سبسیکوئنٹلی ظاہر ہے ان بچوں کی پیدائش ہو گئی جو قحط کے زمانے میں ماں کے شکم میں تھے. انہوں نے اس اسٹڈی کو کنٹینیو کیا ہے، اور آخری اسٹڈی جو آج میں ابھی چیک کر رہا تھا وہ 2013 کی تھی. تو انہوں نے ان بچوں کو اگلے 68 سال تک فالو کیا. اس کے بعد بھی کوئی اسٹڈی ہوئی ہے تو میں نے بھی چیک نہیں کیا. 2013 تک کی آخری اسٹڈی میں نے دیکھی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ جو نومبر 44 میں کنسیو ہوئے اور ان کا پریگنینسی رہی، وہ بچے جو پیدا ہوئے ان کے اوپر قحط کا اثر 68 سال بعد تک بھی تھا. صحیح ہے. اچھا، انہوں نے جو ماں باپ بننے کے بعد پریگنینسیز کی ہوں گی اور بچے ڈیلیور ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کسی اسٹڈی نے ان کو جج کیا یا نہیں کیا، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کنفرم آج میں خود دوبارہ اس کو ویریفائی کر کے آیا کہ جو اس وقت پریگنینٹ بچے تھے، پریگنینسی کے دوران تھے، ان کے اوپر اس قحط کا اثر 68 साल की उम्र यानी 2013 तक स्टडीज में उनके ऊपर था, सही है। और ये बहुत अजीब बात थी कि इंसान की बायोलॉजी के अंदर, उसके बदन के अंदर कौन सा वो पार्ट है जो उस वक्त की असरात को महफूज कर रहा है जब वो मां के शिकम में पहले या दूसरे तीसरे महीने में था। क्योंकि बेसिक जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो शुरू के महीनों में डेवलप हो जाते हैं, और जो कहत का बदतरीन असर पड़ा था वो उन्हीं बच्चों पे पड़ा था जो शुरू के महीने में फंस गए थे उस कहत के जमाने में, सही है। और एक और अजीब बात थी कि इन बच्चों में बड़े होने पर 60 प्लस होने पर स्किजोफ्रेनिया का असर 10% से ज्यादा था। यानी ये लोग नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में 10% से ज्यादा स्किजोफ्रेनिया का शिकार हुए थे, तखयलाती जहन का शिकार हुए थे, यानी मनफी तखयलात। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या अब भी हमें कोई सबूत चाहिए कि मां बाप के गुनाह का बच्चों पर असर पड़ेगा? अब भी कोई सबूत चाहिए? ये तो मादी असर है, जबकि मादी वजूद असरात को संभालने के लिए इतना स्टेबल वजूद नहीं है। गैर मादी वजूद कहीं ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में। अच्छा, ये तो एक एविडेंस, जिसे कहते हैं मटेरियल एविडेंस। हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है, वो ये कि वो अपनी एक आला जर्फ इंसान की, पस्त फितरत इंसान की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल इंसान भी हो, हत्ता बहुत आला जर्फ इंसान ना हो, तब भी उसकी ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को वो दे जो खुद वो ना ले सका, हत्ता वो दे दे। आम आदमी ऐसे होता है, अपनी औलाद के लिए अच्छा ही ढूंढता है। जरा सा इसको संभालिएगा, मुझे एक चीज याद आ गई। एक साहब के साथ में बैठा था जो 60s के जमाने में डॉन में लिखते थे। ये खुद बात बहुत पहले की है, तकरीबन 30-35 साल से ज्यादा हो गया शायद। उनके साथ में एक दफा बैठा था, वो 60s के जमाने में डॉन में लिखते थे, अब यकीन फौत हो चुके हैं। तो वो कहने लगे कि 60s के जमाने में अय्यूब खान के जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिया उन्होंने कि उसने कर्जे लिए पहली दफा बड़ी बड़ी मकदार में। कहने लगा वो बहुत खुश हुआ, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि मैंने इतने कर्जे सिक्योर कर लिए। तो उससे पूछा कि सर कर्जे तो सिक्योर कर लिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि कर्जे अदा कब करने हैं? तो उसने कहा कि आप लोग परवाह नहीं करें, ये 30 साल बाद इनका टाइम आएगा, हम लोग नहीं होंगे दुनिया में। तो कहते हैं कि एक रिपोर्टर ने उससे कहा कि सर हम लोग अपना पेट काटते हैं ताकि हमारी औलाद घर में बैठ जाए, आप हमसे कह रहे हैं कि हम मजे ले लें ताकि हमारी औलाद सड़क पे आ जाए। ये 60s में हमारे पॉलिटिशियंस की मेंटेलिटी थी। अब कहां पहुंचे हैं, अब तो मुझे नहीं मालूम कहां पहुंचे हैं, अब तो अल्लाह ही जानता है, सही है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक आला जर्फ इंसान, आला जर्फ क्या, आम इंसान, उसकी ख्वाहिश ही होती है कि भाई जो मैं नहीं ले सका वो मेरी औलाद को मिल जाए, या कम से कम जो मुझे मिला है वो मेरी औलाद को तो मिल जाए, ज्यादा नहीं मिलता, कम से कम बराबर को तो मिल जाए। अच्छा, ये ख्वाहिश जब अंबिया में आती है तो क्या आती है? खुदा ने फरमाया कि इन्नी जाएलुका व इज्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतमहुम फقال इन्नी जाएलुका लिलनास इमामा قال فمن ذريتي। खुदा तूने मुझे इमाम बनाया नास के लिए, बड़ी फख्र की बात है, लेकिन व मिन ज़ुर्रियती, मेरी नस्ल में से। ये अंबिया की ख्वाहिश है, और वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश की इन अपनी में ना ली, खुदा मेरा फर्जंद ठीक है काफिर है, मेरा अहल था बच्चा था। ये हर एक की ख्वाहिश है, अंबिया की ख्वाहिश है, तो हम इंसानों की नहीं, हमारी भी ख्वाहिश है। तो जो फैसले हम अपनी जिंदगी के बारे में शादी से पहले, जो कल मैं अर्ज कर रहा था, जिसकी शादी नहीं होती भी, बच्चे नहीं है, माँ बाप साथ नहीं है, वो तो ऐसे ही होता है, मरने को तैयार, लेकिन शादी के बाद, वो जो शादी से पहले बड़ी बड़ी छलांगे मार रहा होता है कैरियर के लिए, वो शादी के बाद एक एक पत्थर पे भी पांव संभाल संभाल के रखता है, कहते भैया ऐसा है कि अभी पीछे भी बच्चे बैठे। दीन के रास्ते में कैसे करें? तो जब तक मैं अकेला था, मेरे बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, चार गुना कर भी लेता था, अब भी करूं? جبکہ اب مجھے معلوم ہے کہ یہ جو میں گناہ کروں گا یہ بلا اثر نہیں جائے گا, اس کا اثر باقی رہنا ہے. اچھا دسیوں نہیں سینکڑوں روایات ہمارے پاس ہوں گی جو کہہ رہی ہیں مکافات عمل اسی دنیا میں ہے, اسی لیے اس کو اجر نہیں کہتے بلکہ مکافات کہتے ہیں. یہی پر ہے وہ جو بعد میں ہے, مرنے کے بعد برزخ میں آخرت میں, وہ اجر ہے ثواب ہے اور دوسری چیزیں, لیکن مکافات عمل یہی پر ہے اسی دنیا کے اندر ہے. اور بہرحال اس کے اوپر متعدد آیات بھی ہمارے پاس ہیں جو حتیٰ بعض اوقات جنت کسی تعبیر کو دنیا کی زمین کے اوپر کر رہی ہیں, سورہ زمر کے اندر آئے کریمہ موجود ہے. تو اس کے نتیجے میں جو انسان فیصلے کرے جس کا تعلق اس کی نسلوں سے ہو, ان فیصلوں کو انسان کو ہزاروں دفعہ ریویو کر لینا چاہیے, گرچہ ہزاروں دفعہ تو نہیں کرے گا لیکن بہرحال اچھی طرح ریویو کر لینا چاہیے. تو مثال کے طور پر ہر انسان اپنی زندگی میں یقینی طور پہ جو کٹھن ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرتا ہے وہ شادی کا ہوتا ہے. اچھا اب میں اسی کو لے لیتا ہوں, اس کے بعد آگے جا کر کچھ اور فیصلے بھی عرض کروں گا. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک انسان مثال کے طور پر 25 سال 20 سال کم اور زیادہ عمر میں ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے جس نے تقریباً 50 سال اس کی زندگی کے ساتھ باقی رہنا ہے, لیکن کیا اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے؟ یہاں پہ ایک رسک انوالو ہے, یہ تو کنفرم ہے. کوئی کتنا ہی آئنسٹائن اور فلاسفر ہو وہ اس فیصلے میں کہیں نہ کہیں خدا کے اوپر چھوڑے گا یا چھوڑے گی کہ بھئی یہ سب کچھ سنبھالنے والا نہیں ہے یہاں پہ معاملہ. ٹھیک ہے, اچھا اب کن سٹینڈرڈز پہ فیصلہ کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھئی انسان اپنی عقل کو استعمال کرے, سارے کام استخارے کے اوپر نہ کرے, اپنی عقل کو استعمال کرے, دیکھے بالے جانے بوجھے, اور وہ جو فینٹیسیز انسان اپنے ذہن میں سوچ دیتا ہے بس جو پہلا آگیا میں نے دے دینا ہے, یہ سب باتیں ہیں مکھانا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے کام کرے انسان. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا عقل, ہو گئی. چلیے عقل محدود ہے یا لامحدود ہے؟ یقیناً محدود ہے, اس اعتبار میں آگے کہاں تک دیکھوں گا, کتنا کسی شخصیت کو کرید سکتا ہوں میں, کہاں کر سکتا ہوں یہ کام, تو محدود ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, تو پھر کس پہ اعتماد کرے؟ اگلا بندہ کہے گا بھائی پھر تو قسمت پہ اعتماد کر لے, ایک چھکا پھینک کے دیکھ لے, ظاہر یہ تو نہیں کر سکتے. دو راستے ہیں, نمبر ایک, خدا تعالیٰ نے دین کیوں دیا ہے؟ دین ہدایت ہے. دین آیت اللہ جاودی, ہم بھی ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اور میرے خیال میں اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی آل اللہ مقامہ شریف, ہاں طباطبائی بہت بہت بڑی روح ہے واقعی, ہم سب جانتے ہیں ان کی عظمت پر. ان کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی اور ان کے جو شاگرد, مختلف شاگرد جن سے آپ اور ہم فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, آیت اللہ مصباح یزدی, آیت اللہ جوادی عاملی اور مختلف لوگ, ان سب کی ارواح پر جو دنیا سے گزر گئے اور جو دنیا میں ان کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے, محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. مشورے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, ہر روز کم سے کم ایک فاتحہ ان بزرگوں کے نام پہ پڑھتے رہے, اس دنیا میں آپ کی پارٹی مضبوط رہے گی. کم سے کم فائدہ یہ ہوگا, اس دنیا میں پارٹی مضبوط ہوگی. اس دنیا میں پتہ نہیں کتنے محلوں سے گزرنا ہے اور پتہ نہیں کتنی جگہ بے بسی آنی ہے. پارٹی مضبوط رہی, ہر محلے میں کوئی ایک جان پہچان کا نکل آئے گا, کام بن جائے گا. یہ نہیں سوچنا ہے ہم نے کہ وہاں کی دنیا یہاں کی دنیا سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی, نہیں مشابہت رکھتی, یقیناً رکھتی, ورنہ نہ ہوتا کہ جس کو تم یہاں پسند کرو گے وہاں اس کی ہمسائیگی میں رہنا ہوگا. یہ ہمسائیگی کہاں سے آتی ہے؟ کچھ مشابہتیں ہیں یہاں پر, جوار معصومین کیوں ہیں پھر؟ کوئی مشابہتیں ہیں, ان مشابہت میں سے ایک مشابہت آپ کی اور وہاں پر موجود لوگوں کی جان پہچان ہے. بہت سارے رشتے ناطے مرنے پر انسان کے ذہن سے نکل جائیں گے. موت بہت عجیب لانڈری ہے, کچے سارے رنگ نکال دیتی ہے, بہت پکے رنگ باقی رہتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن سے خدا, نبی, امام سب نکل جاتا ہے, کیونکہ یہ موت اوپر کے جتنے کچے رنگ ہوتے ہیں نکال دیتی ہے. صرف ایک راستہ ہے, رنگ اندر تک چلا جائے, پکا رنگ. تو موت اسے کچھ نہیں بگاڑتی, بلکہ موت حقیقت کا جو رنگ انسان کے اوپر مضبوط ہوتا ہے, جس کو ہم نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا. موت چونکہ خود حقیقت کی طرف سفر کرنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, تو موت ان حقیقتوں کو جو ہمارے نفوس کے اندر ہلکے بھی ہوتے ہیں تو انہیں پختہ کر دیتی ہے, اگر حقیقت ہو. لیکن اگر اوپر اوپر کی ایسی ملمہ کاری ہو, اوپر چڑھاوا ہو, تو وہ پھر نہیں بچتا, پھر وہ سب دھل جاتا ہے. تو وہ جو برزخ میں ایک آدمی گیا پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک, وہ کہنے لگا کہ اس نے آ کے بتایا کہ مثلاً کئی ہزار سال تک تو مجھے یہی یاد نہیں آیا کہ کوئی خدا تھا جس کا نام اللہ تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم مسلمان نہیں تھے کیا؟ کہنے لگا مسلمان تھا. کہ نماز کبھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا پڑھتا تھا. سوچتا کب تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا. سوچتا کب تھا؟ اوپر اوپر کہتا تھا, موت نے اتار دیا سارا. اس کے بعد برزخ میں پہنچا تو کئی ہزار سال لگ گئے یاد کرنے میں کہ جو خالق تھا اس کا نام کیا تھا. تو یہ موت بڑی عجیب چیز ہے. لیکن بہرحال یہاں سے گزرنے کے بعد وہ جو پکے رشتے آپ نے بنائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ رشتے آپ کے ساتھ ہیں. ان میں سے ایک رشتہ ان اولیاء سے رشتہ ہے. ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام, امتھار علیہ السلام کی پیروی میں چلنے والے یہ اولیاء, ان کا رشتہ مضبوط رشتہ بن سکتا ہے. تو بہرحال آج اللہ جاودی اپنی میرے خیال میں اپنے استاد کی تبعیت میں ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ دین طرز زندگی ہے, دین زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے. اس سلیقے نے ہمیں یہ سکھایا صحیح فیصلے کیسے کرنے. تو اس کا راستہ کیا دیا ہے؟ جو کل اس پہ بات اشارتاً آئی تھی وہ یہ کہ آپ نے جو عقائد کی بیس پہ ویلیوز حاصل کی ہیں, اقدار حاصل کی ہیں, ان اقدار کی بنیاد پر فیصلے کریں, پھر خدا سنبھال لے گا. میں نہیں کہہ رہا خدا صحیح کر دے گا, غلط بھی کریں گے تو سنبھال لے گا, اگر وہ اقدار صحیح ہوئی جن کی بنیاد پہ فیصلے کیے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. 96 میں ایران سے واپس آ رہا تھا پاکستان, تو چھٹی کا ایک دن تھا, بڑا اچھا موسم تھا اس دن, مجھے یاد ہے. میں روڈ پہ جا رہا تھا, میں دیکھا میری بہت عزیز بہت محترم استاد تھے فلسفے کے, استاد فیاضی نام کر کے, وہ تشریف لا رہے تھے روڈ پہ. چھٹی کا دن تھا تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے, آج چھٹی کا دن ہے, آج تو کوئی درس دینے نہیں جا رہے ہوں گے. میں نے سلام کیا اور انہوں نے دعا دی, تو میں نے ان سے ان کا انداز سے اس کے انداز سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ رک سکتے ہیں اور کچھ بات ہو سکتی ہے. میں کھڑا ہو گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں, میں ان کو بتایا میں پاکستان جا رہا ہوں. تو انہوں نے کسی کا نام دیا کہ ان سے جا کے ملنا. میں نے کہا اچھا جی, کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے نہیں, میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں, میرے بچپن کے دوست. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کیا کرنا چاہیے, پاکستان بہت عجیب جگہ ہے 96. تو ان سے کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ رابطے میں اچھا ہو, خدا اس کی غلطیوں کو سنبھال لیتا ہے. اس پہ پریشان مت ہو کہ غلط فیصلے کرو گے یا صحیح فیصلے کرو گے, یہ دیکھتے رہو کہ خدا کے ساتھ رابطے میں صحیح رہو, تو خدا غلط فیصلوں کو بھی سنبھال لے گا, پرواہ نہیں کرو اس کی. بڑی عجیب بات ہے. اور مولا کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں ہے, جس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ مخفی صدقہ, صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا, مخفی صدقہ, جیسے آپ نے چھپ کے کوئی نیکی کی ہے, کسی کو کچھ ہدایت دی اور شو آف نہیں کیا. تو مولا نے فرمایا, مولا امیر مومنین نے فرمایا, مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. استغفار بھی بن جاتا ہے, یعنی مطلب یہ استغفار بن جاتا ہے اس دنیا کے اندر, اصلاح بن جاتا ہے اس دنیا کے اندر, غلطیوں کو بھی صحیح کر لیتا ہے. صحیح. تو میکنزم ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلی بات, آپ کے فیصلوں کی, میرے فیصلوں کی بنیاد اسلامی اقدار ہونی چاہیے. اگر اسلامی اقدار ایک جملے میں خدا کی خاطر صحیح فیصلہ کریں گے, خدا کی خاطر فیصلہ کریں گے, نہیں بھی ہوا صحیح, خدا سنبھال لے گا, خدا سنبھال لے گا. سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ جان بوجھ کر کوئی ایسا فیصلہ کرے جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے. بس اب یہ تم نے کیا کیا ہے, یہ تم نے کیا, آ بیل مجھے مار. اب یہ بیل سینگ گھسائے گا. ایک دفعہ مجھے یاد آتا ہے, بہت پہلے کی بات ہے, ایک راضی ہوں گے انشاءاللہ, وہ باپ بیٹا تشریف لائے. باپ نے کہا, وہ ان کے والد سے بھی جان پہچان تھی, ان کا میں بیٹا ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا مل لیتے. بلو باپ یہ تھا کہ ایک شادی ہوئی تھی بیٹے نے کی, جس میں کسی سے شادی کی جو بہت خراب ہو گئی. اور وہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا خرابی ہے, بیوی کے بارے میں پوچھا. تو اس نے بہت ہی محتاط انداز میں اپنی زبان پہ خیال کرتے ہوئے اور بہت ہی کیئرفلی اس نے اپنی وائف کی کچھ برائیاں بتائیں جو بہت ہی زیادہ خراب تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی کو مدت کتنی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کہ پتہ نہیں, شاید ایک سال ڈیڑھ سال. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈیڑھ سال میں اس میں اتنی برائیاں ظاہر ہوئی ہوں, اور اس وقت جب شادی ہو رہی تھی تب کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی. تو ہنسنے لگا تھوڑا سا شرمندگی کے ساتھ. تو والد کی طرف دیکھا, والد نے کہا بیٹا آپ کی مرضی, آپ بتاؤ مجھے. کہنے لگا میرے والد نے دیکھتے ہی اس لڑکی کو کہا تھا اس سے شادی نہیں کرنا. تو میں نے کہا پھر تم نے کیوں کی؟ کہنے لگا مولانا مجھے نہیں پتا اس نے کیا استعمال کیا تھا لفظ, یعنی لبے لبا پہ مولانا پاگل تھا, بہت خوبصورت تھی, میں اس کے اوپر بیج گیا تھا. کہنے لگا میرے والد نے بہت کہا تھا کہ دیکھو تم خوبصورتی پہ جا رہے ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے, اس میں تم پھنسو گے. کہنے لگا مولانا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا نا میری غلطی ہے, میں مانتا ہوں, اس کو بھی میرے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے, ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. تم نے اس کو بولا اس کو شوق ہوا؟ کہنے لگا نہیں, اس نے کہا کہ میرے چاہنے والے بہت پڑے ہیں, میری جان چھوڑو میں جاتی ہوں. میں کہا تو بہت ہی اچھی بات ہے, جب اس کے چاہنے والے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس جائے, تم جاؤ میری کوئی اور انتخاب کرو نہیں, یہ جان چھوڑو. یہ بہت اچھا کیس ہے, یہ بہت اچھا کیس ہے. لیکن ہر دفعہ کیس اتنی اچھائی سے نبٹتا نہیں ہے, جان کو عذاب آ جاتا ہے. اور یہ سب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ ان غلطیوں کی بنیاد پہ کیا تھا, اس خاطر یہ میرے حلقوم میں پھنس گئی انڈی, اب نہ نگلے نہ اگلے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحیح ہے, ہوتا ہے, شادی کے معاملے میں بہت ہوتا ہے. اب میں ایک اور عرض کروں گا, ایک اور جگہ بھی ہوتا ہے, اور ابھی ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا, اور جن کے ساتھ ہو گیا ان میں سے اکثر کو سمجھ میں آ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے باہر جانا ہے. کر لو, چلے جاؤ. ایک موقع آتا ہے, نہ اگلے بنتی ہیں نہ نگلے بنتی ہے, وہ گلے میں پھنس جاتی ہے. اب میں اس کے اوپر کتنا بولوں, کیا کروں؟ آج تک کوئی سچ بولنے والا آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جو مجھے یہ کہے کہ میں خدا کا دین پھیلانے کے لیے ویسٹ گیا تھا. کوئی جھوٹا شاید ملا ہو جس نے کہا, سچا تو نہیں ملا. سچوں نے سب نے تقریباً یہ کہا ہے کہ مولانا یا تو پیسے کی خاطر کہا ہے, یا کسی نے زیادہ سے زیادہ کہا تو یہ کہا کہ مولانا جان بچانے کی خاطر بھاگ گیا تھا. صاف بات, سچ بولنے والوں میں کسی نے تو مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں دین پھیلانے کے لیے یہاں تک آیا تھا. ہاں مثلاً ایک آدھ علماء ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کے اساتذہ نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے, تو وہ بد دل ناخواستہ چلتے کرتے ہوئے وہاں پہ رہ رہے ہیں, یہ مجھے پتا ہے. ورنہ عام لوگ جو ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں ان کی تو کہانی ہم سب کو تقریباً پتا ہے. اچھا پیسے کے لیے وطن چھوڑنا گناہ ہے کیا؟ نہیں, گناہ نہیں. تجارت اللہ کے نبی نے پسند کی ہے, تجارت میں بہت فائدے ہیں. سفر کو خدا نے اللہ کے نبی نے روایتوں میں پسند کیا ہے, سفر انسان کرے پسند کیا ہے اس کو, یہ اچھی بات ہے. لیکن انسان اپنے خاندان کو لے کر ایک ایسے معاشرے میں جائے جہاں پر دین پہ عمل کرنا مشکل پڑ جائے, یہ کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, وقت کا مجھے خیال ہے وقت تو کافی ہو رہا ہے, مقدمے میں آج زیادہ بات گزر گئی, شب جمعہ ہے, آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ ویسے بھی ورکنگ ڈے بھی آپ لوگوں کا, ہم تو بے روزگار لوگ ہیں, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں, یعنی سکسٹیز کی بات کر رہے ہیں, آیت اللہ بروجردی کے بارے میں, آیت اللہ عظمہ بروجردی اللہ مقام شریف, آپ کو پتہ نا آیت اللہ عظمہ بروجردی کی قبر مسجد اعظم اور بی بی کے حرم کے درمیان میں ہے, جہاں مسجد اعظم اور بی بی کا روضہ ہے اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے, اس کل وہاں پر اس کو اب صحن اس میں شامل کر لیا مسجد اعظم کے ساتھ ہی, وہاں پہ ان کی قبر. یہ پہلے گلی ہوتی تھی, ہم لوگوں نے یہ گلی دیکھی ہے پچھلے زمانوں میں, اس کے برابر میں جو جگہ تھی وہ بھی صحن نہیں تھا, وہاں پہ بھی گلی تھی, بعد میں یہ صحن نیا بنا تھا. آیت اللہ عظمہ بروجردی کے زمانے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا اپنے بیٹے کو لے کر, اتفاق میں ابھی کچھ دن پہلے جرمنی گیا ہوا تھا, تو جرمنی میں میں نے یہ واقعہ سنایا, تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا, اس نے کہا کہ آغا صاحب یہ میرا بیٹا ہے, اس کو کوئی موقع ملا ہے جرمنی جانے کا, یہ جرمنی جانا چاہتا ہے, آپ اسے کوئی نصیحت کریں کہ کون سا ٹائم ایسا ہو کہ پھر یہ واپس آئے, کوئی ریڈ لائن ہے ہماری زبان میں, کوئی ریڈ لائن ہے کہ بھائی یہ ریڈ لائن دیکھو واپس آ جانا, تو پہلے تو یہ بتائیں جائے یا نہیں جائے. آیت اللہ نے سوال کیا کیوں جانا چاہتے ہو, میں تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہوں, پھر میں جاؤں کوئی مسئلہ چلے رہے, وہاں پہ کیا ہوگا دین کا, کہنے لگا کہ یہ اس طریقے سے میں عمل کروں گا, تو انہوں نے اس کو کہا کہ اب آپ بتا دیں کہ کس صورت میں یہ واپس آ جائے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ لگے کہ تم مستحبات پہ عمل کر ہی نہیں پا رہے تو واپس آ جانا. تھوڑی دیر میں تقریباً 6 مہینے کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ بابا میں واپس آ رہا ہوں, تو باپ نے پوچھا کہ مجھے ڈر یہی تھا کہ تم جاؤ گے اور واپس آؤ گے, کیوں واپس آ رہے ہو؟ کہنے لگا آیت اللہ نے, اس نے جواب میں لکھا کہ آیت اللہ نے کہا تھا مستحبات پہ عمل نہ کر سکو, یہاں واجب پہ عمل نہیں کر سکتا, مستحبات تو دور کی بات ہے, یہ 60s کی بات ہے, اس وقت وہ جس واجب پہ عمل نہیں کر پا رہا ہوگا نا وہ حلال گوشت ہوگا. اب کہانی یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا یہ دو لیول ہیں, میں افریقہ میں ایک ملک میں گیا, وہاں پہ دوسرے ملکوں میں طلاق کا ریشو کافی زیادہ تھا, تو میں اس ملک میں گیا, وہاں پہ بھی میں نے پوچھا, کیونکہ میں دائرہ تبلیغ کے لیے جاتا ہوں تھوڑا بہت دو چار جملے بولنے ہوتے, میں نے پوچھا یہاں پہ خدا نہ کرے طلاق کا ریشو زیادہ تو نہیں ہے, تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا, ڈرائیور بھی یہ بھی وہ بھی, تو اس نے کہا نہیں مولانا یہاں طلاق کا ریشو زیادہ نہیں ہے. میں کہ بہت اچھی بات ہے, کہنا مولانا یہاں شادی نہیں ہو رہی, شادی ہوگی تو طلاق ہوگی, شادی نہیں ہوتی, یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اب ایک اور ہے, اب کسی نے مجھ سے کہا مولانا مجھے شادی کرنی ہے, میں نے اس سے کہا, لڑکا تھا, میں نے کہا لڑکی سے ہی کرنی ہے نا, اب یہ مشکل ہے, اب مجھے بتاؤ ریڈ لائن کہتے کسے ہیں, پھر ہوتی کیا ہے؟ اگر 4 سال کا بچہ لڑکا گھر آئے اور وہ یہ کہے کہ میں آج سے لڑکی ہوں, اور پیرنٹس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی آپ لڑکے پیدا ہوئے ہیں آپ لڑکے ہیں, اور بچے نے اسکول میں جا کے رپورٹ کر دیا, بہت لطف آپ پر تو صرف تھانے جائیں گے, بہت لطف ہوا تو آپ صرف تھانے تک جائیں گے, ورنہ کم سے کم اس رات تو جیل میں ہی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, پیور گراؤنڈ ریالٹیز. ابھی سویڈن میں تھا تو وہاں پہ اپنی آنکھوں دیکھ دیکھ کے تھک گیا, اب میں ایک بندے نے مجھے بتایا کہ مولانا اب میں ڈر گیا ہوں کہ میں ملک کا نام بھی لے چکا ہوں, اب میں کیس بولوں گا تو کیس وہاں والے سمجھ جائیں گے کہ میں کس کیس کو بول رہا ہوں, زیادہ ابھی احتیاط کرنی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فائنینشلی جانے کی کوشش کریں, آپ جا سکتے ہیں حرام نہیں ہے, لیکن وہاں جا کے دیکھیں وہاں حالات کیا ہیں, آیا وہاں پہ دین پر عمل کرنا اس امکان میں ہے آپ کے لیے یا نہیں ہے امکان میں؟ اور ایک اور مسئلہ ہے، شاید آپ کے لیے ہو، ایک نسل بعد کیا ہے، دو نسل بعد کیا ہے؟ صحیح، اب میں کہہ کے تھک چکا ہوں، لوگ وہاں پہ مجھے اس نام سے اچھی طرح جان گئے، جیسے 2008-09 میں نے وہ کہہ دیا تھا جو 2020 میں ہونا تھا، غلطی سے 10 سال پہلے کہہ دیا تھا، تو لوگ مجھے ڈریکولا اور ڈراؤنا مولانا کہنا شروع کر گئے تھے کہ بھائی میں نے عرض کیا تھا 2008-09 میں کہ بھائی یہ انڈسٹریل ورلڈ بند ہو جائے گی، آپ ایک زمانہ آئے گا جس میں آپ کھانے کے محتاج ہوں گے، اور 2020 میں پاکستان لکی تھا کہ اس جگہ تک نہیں پہنچے، ہم بچ گئے۔ تو وہ انسان کبھی پہلے کی کوئی بات کر دیتا ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال گورنمنٹ کے اپنے سٹیٹسٹکس کے مطابق دو امیگرنٹس کی دو جنریشن کے بعد ان کے سابقہ دین پہ ہونے کا ریشو 20% ہے، اونلی 20%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 25-30 سال کی عمر میں گیا اور میرے 4 بچے ہوئے، تو میرے پڑ پوتوں پوتیوں میں مسلمان صرف 4 ہوں گے، اگر ہر 4 بچے کے 4-4 بچے آگے ہوتے رہے تو صرف 4 بچے مسلمان ہوں گے، باقی سب کچھ اور ہوں گے۔ یہ فیصلہ اگر میں کر لوں، اس فیصلے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اپنی اگلی نسل کی ہدایت، گمراہی، ان کے نعوذ باللہ تعالی دین سے باہر نکلنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی ولی اللہ یا نبی ایک قبر سے گزر رہے تھے تو اس قبر کے اوپر عذاب کی کیفیت تھی، پھر دوبارہ کہیں وہاں سے گزرے تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیوں ایسا ہوا کہ پہلے تو عذاب تھا اور اب اللہ کی رحمت ہے؟ تو اس روایت میں تھا کہ ان کے اس صاحب قبر کے بچے نے بسم اللہ پڑھنا سیکھ لیے، اللہ نے اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کو ختم کیا ہے۔ یہ روایت ہے ہمارے پاس، صحیح، نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، میری اگلی نسل چلے اور دین پہ نہ رہے اور مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا، جبکہ میں ہی وہ تھا جو وہاں لے کے گیا تھا۔ بھائی چلو، ایک زمانے میں کسی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتا تھا اور چلے گئے، اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ ڈاؤٹ ہے، اب کوئی شبہ ہے، اب کوئی دلیل کی کمی ہے، کیا چیز ہے؟ مثلا یہاں پہ فقر ہے، یہاں پہ پیسہ نہیں ہے، یہاں پہ حرام خوری ہے، یہاں پہ امنیت نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، صحیح ہے، قبول مانتا ہوں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا آسٹریلیا میں، اب میں ایسی کوئی پرسنل بات نہیں کر رہا اس لیے ملک بھی بتایا، آسٹریلیا میں کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے وہ باتیں کرتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، میں نے ان سے کہا کہ آپ جو یہاں پہ آئے تو آپ کو پاکستان سے ڈفرینس کیا لگا؟ اور وہ بےچارے ہمارے احترام میں کہنے کے مولانا نہیں دیکھیں، میں نے کہا بھائی آپ بول لیں، تو انہوں نے کہا مولانا ڈفرینس ہی ڈفرینس ہے، وہاں سڑکیں خراب ہیں، وہاں پہ لائٹ جاتی ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ سول سینس نہیں ہے، سیوک سینس نہیں ہے لوگوں کے اندر، بدماشی کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، دیکھیں یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا ایک جملے میں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہاں پہ بہت اوپر ہے، ہاں یعنی یہ بالکل یہی ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف یہاں پہ بہت اوپر ہے۔ میں کہتی ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کے بچوں کے آپ سے تعلقات لائف کے اسٹینڈرڈ کا پارٹ ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی سڑک اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا پارٹ ہے، بجلی آ رہی ہے، پانی مل رہا ہے، امنیت ہے، سیوک سینس ہے، یہ سب لائف کے اسٹینڈرڈز کا پارٹ ہیں۔ میرے اپنے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات، یہ لائف کے اسٹینڈرڈ کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے، اگر یہ سب کچھ ہو، میں نے کہا بھائی میرے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو اور میرے بچوں سے میرے تعلقات اچھے نہ ہو تو یہ سب میرے لیے بیکار ہو جائے گا۔ یہ اس وقت اچھا لگے گا جب میری اولاد میرے ساتھ اچھی ہوگی. میں نے کہا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ان اسٹیٹسٹکس کے ہوتے ہوئے جس کے ریلیز کرنے والی یہی گورنمنٹس ہیں, دو نسل کے بعد ان اولادوں سے, ان اولاد سے ہمارا تعلق وہ کسی اور دین پر, ہم کسی اور دین پر ہیں 80% کا. یہ لائف کے سٹینڈرڈ کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو لائف کے سٹینڈرڈ میں سڑک زیادہ عزیز تھی یا یہ زیادہ عزیز ہے؟ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے, اس لیے میں چھوٹی سڑکوں والے ملک میں رہ رہا ہوں, مجھے یہ زیادہ عزیز ہے. اچھا اب ایک سوال ہے, جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ سب کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ نہیں, ایک سے ایک الا ماشاء اللہ ہے, ہم بھی پتہ ہے, ہم بھی جیتے ہیں. لیکن بھیا بہت فرق ہے کہ ہے مسلمان, اہل بیت کا نام لے رہا ہے, قرآن کا نام لے رہا ہے, اور اس سے جو گونزالس بن چکا ہے, جو کچھ اور ہو چکا ہے, اس کی نسل مسلمان مرنے کا چانس 95% سے زیادہ ہے. اس کی نسل ایک دفعہ باہر چلی گئی واپس آنے کا چانس 5% بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. یہاں تو کلچر ہی ایسا ہے کہ بچوں کو اپنے والد سے کچھ نہ کچھ تو نزدیک رکھ ہی لے گا. وہاں کلچر ایسا ہے کہ اپنے والدین سے دور کرنا ہی کرنا ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. صحیح. اب میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد, تقریباً 2004 میں نے پہلی دفعہ ٹریولنگ کی تھی سو کالڈ ویسٹرن ورلڈ کی, گرچہ وہ ایسٹ میں تھا آسٹریلیا. تو پہلی دفعہ جب میں گیا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ بھائی یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. آنے جانے کی جگہ اچھی ہے, میوزیم اچھا ہے یہ, لیکن یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. صحیح. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا آپ یہاں آ جائیں, آپ کی بچوں کی ایجوکیشن فری ہو جائے گی نمبر ایک, آپ بیمار پڑیں گے آپ کو ہر قسم کی میڈیکل فیسلٹی مفت مل جائے گی نمبر دو, نمبر تین آپ کی ایک پینشن لگی ہوئی ہوگی مثلاً, آپ کو بینیفٹس گورنمنٹ دے دے گی نمبر تین. یہ تینوں چیزیں مل جائیں اور آلات ہاتھ میں نہ رہے. اچھا میں نے اپنا عجیب تجربہ کیا, میں نہیں گیا کہیں آج تک الحمدللہ رب العالمین, کسی دنیا کے ملک کی سوائے پاکستان کی نیشنلٹی میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ. صحیح. اس کے بعد کون سی چیز جو خدا نے مجھے نہیں دی جو میں خدا کا شکر نہ کروں؟ الحمدللہ رب العالمین وہ سب مجھے نصیب ہو رہا ہے جس کو یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ وہاں رہیں گے تو نصیب ہونا ہے. یہ خیال ہے ہمارا, یہ وہن ہے ہمارا جو وہاں پر ہیں. ہماری دلی دعا ان کے اور ان کی نسلوں کی سلامتی کے لیے. ان کے اچھے کام بھی ہیں, وہ پاکستان کے لیے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی خیر نسلوں کے دین سے زیادہ بڑھ کے خیر نہیں ہو سکتی ہے, مطمئن رہیے. تو کسی نے مجھ سے ایک اور بات بھی کہی, اب میں اسی فیصلے کے اوپر ٹھیک ٹھاک بات کر چکا ہوں, آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مولانا اسلام جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ان ملکوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا تمہاری اور میری نسل کہیں اور چلی جائے, کسی اور کی نسل مسلمان ہو جائے, مجھے کیا ملا؟ بھئی میری نسل تو میرے ہاتھ سے نکل گئی, کسی اور کی نسل مسلمان ہو گئی, لو یہ کیا بات ہوئی؟ تو بھائی میں اس بات پہ کنونس ہوا پہلے بھی, اب بھی دوستوں سے کہتا ہوں, مجھے کہ بندگان خدا جو چلے گئے چلو وہ خدا انہیں خیر کرے, آپ جو نہیں گئے ہو ابھی جاؤ واپس آ جاؤ, یہ مت سوچو کہ وہیں پہ رہنا ہے, یہ نہیں ہو سکے گا, آپ کی نسلیں خطرے میں رہیں گی. تو میں آپ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کسی کو کہ وہ پرمانینٹ موو ہونے کے لیے وہاں پہ جائے. ٹھیک ہے کوئی یہ کہتا ہے میں کچھ وقت کے لیے جاؤں گا واپس آؤں گا, اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو, زیادہ تر واپس آتے نہیں ہیں, جو وہاں جاتا ہے وہ ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ واپس آ نہیں پاتا. میں ایک اور بات آخری بات عرض کروں, شب جمعہ چاہتا تھا جلدی ختم کروں. ایک دفعہ میں ٹورنٹو میں پتہ نہیں کسی مجلس سے واپس آ رہا تھا یا جا رہا تھا یا کیا معاملہ تھا, تو ایک صاحب مجھے لے کے جا رہے تھے, अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ होंगे। तो वो लंबा सफर था, काफी लंबा था, मतलब घंटे सवा घंटे की ड्राइव थी मेरे ख्याल में। तो वो बंदे खुदा रास्ते में अपनी कहानी सुनाते सुनाते ग्रोन अप आदमी 40+50 के नजदीक मेरे ख्याल में आंसुओं से रो रहा था। यानी ऐसा रोया कि मैंने सोचा कि उससे कहूंगी भाई सर गाड़ी साइड में लगा लो, मुझे यहाँ पे हाईवे का शहीद नहीं होना है, किसी ढंग की जगह जाके मारा जाऊंगा अच्छा है, साइड पर लगा लो इकट्ठा रो लो। इतना रो रहा था और रो किस बात पर रहा था कि हमने कहा मौलाना दो औलाद काफिर हो चुकी हैं, जो दो बच्ची हैं ये होने वाली हैं और बीवी वापस जाने को तैयार नहीं है, कह रही है तुमको जाना तुम चले जाओ मैं नहीं जाती। आखिरी मैंने कहा था आखिरी फिर दोबारा आखिरी, अब इसकी डिटेल भी देता हूं। एक अमेरिकन स्टेट में था जॉर्जिया में, एक साहिबा जो किसी और स्टेट की रहने वाली थी उन्होंने कहा मुझे मिलने के लिए टाइम चाहिए, मेजबान जिसके घर पर रुका हुआ था उसने इसरार कर दिया मैं मिल गया। उन्होंने बताया कि मौलाना हमारा घर 7 साल, मुझे याद आता है 7 साल शायद कुछ और फिगर हो, हमारा घर सेंटर था, यानी जुम्मे की नमाज ईद की नमाज शबे जुम्मा के आमाल दुआए कुमैल मजाले से आजाद सब का सब हमारे घर पे होता था 7 साल तकरीबन। बकौल उनके उन्होंने हमने सारी जिंदगी 3 महीने रोजे रखे मुस्तहब, ये दो महीने मुस्तहब एक वाजिब, कितनी नमाज शब कजा की है हमें पता है, हमें गिनी हुई है, सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौलाना पता नहीं कितने हमारे बच्चे हैं, 4 मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं, बहुत पहले की बात है। कहा कि कोई भी मुसलमान नहीं है। तो मैंने कहा ये इतनी इबादतें करती हैं तो इनके नजदीक बच्चा नमाज ना पढ़े तो काफिर होता होगा। तो मैंने कहा मसलन अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह क्या नमाज नहीं पढ़ते? नहीं नहीं मौलाना इस्लामी नाम तब्दील कर दिए हैं। कहने मौलाना मुझे आपसे पूछना है ऐसा क्यों हुआ होगा? बहुत पहले की बात है ये, मेरा ख्याल है कम से कम भी 10-15 साल तो हो रहे होंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं ये एक दूर का ढोल है जो आपको अच्छे अच्छे घर वो भी मॉर्गेज के ऊपर जो सारी जिंदगी आपने पे करना है। अजीब अजीब कहानियां हैं, मैं इतना आपका टाइम ले चुका हूं और नहीं लूंगा और ना मुझे इसमें इतना घुसना था। हकीकत यह मैं चाहता था कि अपनी बेसिक टॉपिक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करूं, लेकिन आज मैंने कहा मैं भी सुना ही डालू, शायद यहाँ पे कोई बैठा हो जो वीजा के अप्लाई किए बैठा हो तो मैंने कहा उसको सुना दो। जाना है चले जाओ, लेकिन जो उसकी कॉस्ट और प्राइस है वो पहले से सोच के जाना, बाद में नहीं रोना। फिर ये कीमत है जो पे करनी पड़ेगी। शाज़ो नादर लोग हैं जो बचे हैं जिन्होंने ये कीमत पे नहीं की है, वरना तकरीबन सब में कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कुछ फैमिलीज मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज हैं, अच्छा कुछ फैमिलीज के साथ उल्टा हो गया, वो पाकिस्तान में थे इतने दीनदार नहीं थे वहां जाके दीनदार हो गए, और कुछ के साथ वहशतनाक उल्टा हुआ है, जैसे अभी ये मिसाल मैंने दी आपको। तो आज़ान मुहतरम आप अपनी जिंदगी के फैसलों में इस्लामिक वैल्यूज को पकड़े रहे और अगली नस्लों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ये नाकाबिले इनकार है। हाँ एक जगह पे आएगी जहां आप बेबस हैं सही करने के बावजूद, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह, उसका आप पर कोई बार नहीं है, लेकिन आप और मैं जानबूझ के गलत फैसले करें जिसके अंदर तबाही आंखों से नजर आ रही थी, फिर कहें हम जिम्मेदार नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकता, हम जिम्मेदार सही। कल मैं सही फैसलों के ऊपर एक और फैक्टर को ऐड करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो खुदा के साथ हमारा रब्त है जो हमारे फैसलों में हमें मदद बल्कि दर हकीकत हिदायत दे रहा होता है। ये काम कैसे है, इसका मैकेनिज्म जितना भी 1%, 2% समझ में आता है उसको हम अर्ज करने की कोशिश करेंगे। शबे जुम्मा है, आपके हमारे मरहूमीन मुंतजर होंगे कि हमारी कोई खैर हमारा कोई सदका हमारी कोई भलाई उन तक पहुंचे। आपने जो अमल अंजाम दिया तहसील इल्म है, तहसील इल्म शब कदर की अफजल इबादत में से है, तो ये अच्छी इबादत है, आप इसका सदका जरूर अपने मरहूमीन तक भेजिएगा, इसको اس کو کم مت سمجھے گا کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور تحصیل علم کی کوشش کی, اس کا صدقہ ضرور بھیجیے گا. مجھے طبطبہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا, لیکن اب ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے آخر میں پھر ایک فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد واجعل فرجہم. دس مرتبہ اللہ کا نام لینے سے گویا آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. بسم اللہ العظیم العظم العز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین. خداوندہ بحق نبی اولاد نبی بحق قرآن کریم, خداوندہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باپ پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, شب قدر ہے, تو نے گناہ گاروں کو اپنی درگاہ پہ آنے کی دعوت دی ہوئی ہے. خداوندہ ہمارے گناہوں کو تو جانتا ہے خدایا, ہمارے گناہوں کے بوجھ کو تو جانتا ہے خداوندہ. تو نے تخفیف گناہ کے لیے استغفار کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے خداوندہ. بحق نبی اولاد نبی بحق قرآن کریم بحق امام عصر ہماری استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی مغفرت کو اور اپنی رحمت کو اور اپنے فضل و کرم کو ہم پر ہماری نسلوں پہ جاری و ساری فرما. خداوندہ ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. پاک پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے, جو درود بھیجتا ہے اس دعا کو تو قبول کرتا ہے, جو والدین کے لیے دعا کرے تو اس دعا کو قبول کرتا ہے. خدایا ہم سب کے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں, ان کے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ درود کے صدقے میں والدین پر کی ہونے والی دعا کے صدقے میں خدایا نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے تابے داروں میں قرار فرما, قرآن و اہل بیت کے پیروکاروں میں قرار فرما. خداوندہ امامت کے جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہم چھوٹی چھوٹی ارواح کے مالک ہیں خداوندہ, ہمارے وجود گناہوں میں غرق ہوئے ہوئے ہیں خدایا, ہمیں حوصلہ نہیں ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں آ کر ہاتھوں کو بھی اٹھائیں. خداوندہ تجھے واسطہ تیری رحمت واسعہ کا, تجھے واسطہ تیری عمیق مغفرت کا خداوندہ, تیری رحمت کا واسطہ خداوندہ, ہمارے تمام گناہوں میں صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار گناہوں کے لیے بڑا اچھا راستہ دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے خدایا, تو مظلوم کی آہ سے اتنا نزدیک ہے جس کو تو ہی جانتا ہے خدایا. فلسطین کے مظلوم خداوندہ 5 مہینے ہو گئے, ان مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے خداوندہ. خداوندہ تجھے مولا سید الشہداء کی عصر عاشور کی تنہائی کا واسطہ خداوندہ, تجھے مولا سید الشہداء کی اس عجیب و غریب تنہائی اور مظلومیت کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما. خداوندہ ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی طاقت اور توانائیوں میں اضافہ فرما. خداوندہ امامت کے نام کے صدقے میں, سید الشہداء کے نام کے صدقے میں خدایا, جو مظلومیت کا عروج پر تھے خداوندہ, فلسطین کے مظلوموں کو فتح نصرت نصیب فرما. ان پہ ظلم کرنے والے ظالموں اور جابروں کو واصل جہنم فرما. خداوندہ اس ظلم پہ راضی رہنے والوں کو مصیبت اور عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار صہیونیت کی پوست پہ موجود تمام پیروکاروں کو ان کے غرق اور نابود نصیب فرما. اے پاک پروردگار کچھ مجاہدین اس پیکار کے اندر تیرے دین کی عظمت کے لیے میدان میں کھڑے ہیں, وہ یمنی ہوں وہ لبنانی ہوں وہ فلسطینی ہوں خداوندہ, ان مجاہدین اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں خدایا, یہ لشکر تیری حجت کا لشکر ہے پاک پروردگار, تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, تجھ سے دعا ہے خداوندہ اسی دنیا کے اندر امامت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک و عترته الطاہرین.